السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیجئے. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس عمل سے ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ، ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت اور معافی کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، تو ہماری بخشش فرما، ہم پہ رحم فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. آج ہم شروع کریں گے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 سے.
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم وبأیمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اللہ سے خالص توبہ کرو. امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور تمام کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہاں توبت النصوحہ کی بات ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے خالص توبہ، سچی توبہ، جس میں زبان سے بھی توبہ کی جاتی ہے، مثلا اتوبو الیک کے الفاظ استعمال کیے جائیں، استغفر اللہ کے، اور پھر جسمانی طور پر گناہوں سے کنارہ کش ہوا جائے. تیسری بات یہ کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو دل میں. اور چوتھا یہ کہ اپنے ماحول کو تبدیل کیا جائے، ان چیزوں سے کنارہ کشی کی جائے کہ جہاں انسان کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کوئی گناہ کرنے کی. اور پھر توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر ایک، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، یعنی تم پہلے سے بہتر انسان بن جاؤ گی، اور تمہیں آخرت میں ان غلطیوں پر مواخذہ بھی نہیں ہوگا، اور پھر تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. پھر یہ کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوائی سے بچائے گا، ان کا نور آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. یہ نور کیا ہوگا؟ یہ نور آج کی آپ کی نیک کاموں میں کوشش، آپ کا عمل، یہی کل نور بنے گا، جو انسان کے لیے عزت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گا. یعنی دنیا میں انسان کے نیک عمل اور اس کا ایمان اور یقین اور توکل اور تقویٰ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو عمل ہی کا ایک حصہ ہیں، یہ آخرت میں نور کی شکل میں ظاہر ہوں گی. اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. شروع میں ان پر نرمی کی گئی تھی تاکہ ان کے عذر اور حجت کو ختم کیا جا سکے، لیکن جب پوری طرح ہر چیز واضح ہو گئی، تمام ہو گئی، تو پھر سختی کا حکم دیا گیا. اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی. وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، تو ان دونوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ. خیانت سے کیا مراد ہے یہاں؟ یعنی ان کا دل سے ایمان نہ لانا. یعنی یہاں کوئی ازدواجی تعلق میں خیانت مراد نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا عہد ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خیانت نہ کرے. بعض لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دل سے کسی بات کو قبول نہیں کرتے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے ماحول میں ہو. اور یہی مثال امرأت لوط کی ہے. ایمان والوں کے گھرانے میں ہونے کے باوجود اس نے اپنے شوہر کی، جو ایمان اور تقویٰ اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر تھا، ان کی قدر نہیں کی. اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی، اس کا بھی یہی حال تھا. تو بعض دل جو ہوتے ہیں وہ خیر سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے وہ کسی بھی ماحول میں ہوں، کسی کے بھی ساتھ ہوں، ان پر اثر نہیں ہوتا، سخت دل لوگ ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری جو خواتین ہیں، ان کی مثال کیسے ہوئی؟ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. آپ دیکھیے کہ امرأت فرعون جو تھی وہ ظالم شوہر کے گھر میں رہ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے راستے کو نہیں چھوڑا. ان کے دل میں صرف سرسری سا ایمان نہیں تھا، بلکہ حقیقی ایمان تھا، جس کی وجہ سے ان کی دعا آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست تھی. اور پھر ان کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش یہ بن گئی کہ جنت میں گھر ملے، اور جنت میں بھی رب کے قریب، یعنی رب کا قرب چاہنے والی. یعنی فرعون کے گھر کے بدلے میں دنیا کا کوئی دوسرا گھر نہیں مانگا، بلکہ جنت کا گھر مانگا، اور گھر سے پہلے پڑوسی کو چنا. اور عمران کی بیٹی کی مثال بیان کی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو ہم نے اپنی ایک روح اس میں پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. مریم علیہ السلام کی دیگر صفات کی بجائے صرف پاک دامنی کی صفت کا ذکر ہوا ہے کہ وہ بہت عبادت گزار خاتون تھی، حالانکہ وہ مستقل طور پر عبادت گاہ میں رہتی تھی، اور ان کو حکم بھی ہوا تھا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ. اس بنا پر وہ عبادت گزار شمار ہوتی ہیں، بہت برگزیدہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ذکر کی بجائے ان کی پاک دامنی کا ذکر کیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا پاک دامن ہونا اس کی سب سے بڑی صفت بن جاتا ہے. کیونکہ ایسی عورت نہ صرف یہ کہ قولی طور پر، بلکہ عملی طور پر بھی اطاعت گزار ہوتی ہے. سورۃ الملک، یہ سورۃ مکی ہے، اس کی 30 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 67 نمبر سورۃ ہے، نزول کے اعتبار سے 77 نمبر سورۃ ہے. اس کا نام الملک بھی ہے، تبارک بھی ہے، المنجیہ بھی ہے، المانعہ بھی ہے. اس سورۃ میں البصر کا لفظ 3 بار آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے، یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو آگ سے نکلوا کر جنت میں داخل کروانے والی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، تمام برکات کا منبع ہے اور دوسروں کو بھی برکت عطا کرنے والا ہے۔ کسی بھی کام میں توقع سے زیادہ فائدہ ہونا برکت ہے، بشرطے کہ کام خیر والا ہو، اچھا ہو۔ اور تبارک کا لفظ جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بے انتہا برکتوں والا، اور یہ لفظ صرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ بادشاہی اور ہر طرح کا غلبہ اور قدرت اور بڑائی صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور وہ جیسے چاہے اپنی کائنات میں تصرف کر سکتا ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ بہت زبردست بہت بخشنے والا ہے۔ انسان کی اصل آزمائش اچھے عمل کرنا ہے، نہ کہ اکثر عمل کرنا یعنی زیادہ عمل۔ تو ہر جائز عمل میں حسن، خوبصورتی، اس کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور جو کام اخلاص سے کیا جائے، سنت کے مطابق کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، وہی احسن عمل ہے، اور یہی ہم سب کا امتحان ہے۔ اور پھر یہ کہ عمل کے وقت دلوں میں کیا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ اور بہت سے لوگ احسن کو چھوڑ کر، کوالٹی ورک کو چھوڑ کر صرف کثرت کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جس نے اوپر تلے سات آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہ دیکھو گے، پھر نگاہ لوٹاؤ کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو، یعنی ہر آسمان دوسرے آسمان سے جدا ہے، اوپر تلے آسمان ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان میں الگ الگ مختلف رسولوں سے ملاقات کی، تو اس لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے نہیں ہیں، لیئرز نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ ہیں۔ پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ ناکام ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اور کررتین کا مطلب صرف دو بار دیکھنا نہیں بلکہ بار بار دیکھنا مراد ہے۔ اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور ہم نے انہیں شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے تین مقاصد کے لیے پیدا کیا، ایک آسمان کی زینت، دوسرے شیطانوں کی مار، اور تیسرے راہ پانے کے نشانات۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور بات ستاروں میں تلاش کی تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ جب یہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے جبکہ وہ جوش کھا رہی ہوگی، یعنی یہ آواز جو جوش کی ہوگی یا تو جہنمیوں کی ہوگی یا پھر جہنم کی ہوگی یا دونوں ہی کی ہوگی۔ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔ اس کے نگران ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم یہاں تک آ پہنچے؟ یہ کہیں گے، کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور یہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف بات کرنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ سننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور کمیونیکیشن صرف بولنے کا نام نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کی بات سمجھنے کا اور اپنا نقطہ نظر سمجھانے کا نام ہوتا ہے۔ اور اسی سے انسان صحیح نتیجے تک پہنچتا ہے، حق تک پہنچتا ہے۔ اور جب انسان کوئی بات کسی کی سنے تو اس وقت اپنے خیالات کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، اور جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس کو توجہ سے سنا جائے، اور پھر اس کے بعد انسان اس کے اپنی یعنی جو بھی اس کی رائے ہو وہ قائم کرے۔ تو سننے سے انسان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ فیصلہ کرتا ہے زندگی میں کسی بھی کام کو کرنے کا، کوئی راستہ اختیار کرنے کا، وہ بھی سوچ سمجھ کر کرتا ہے، پھر اپنے فیصلوں پر اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کے ساتھ جب ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے اور ہم اپنی بات سناتے ہیں، دوسرے کی سنتے ہیں، تو اس سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ تو سننا بھی ایک فن ہے دراصل، اور ہم سب کو اچھا لسنر بھی بننا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نسمو اور ناقلو، عقل کا استعمال بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں بھی جتنی ایجادات ہوئی ہیں وہ عقل استعمال کر کے ہی ہوئی ہیں، لیکن وہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں عقل استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں۔ اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اکثرہم لا یعقلون فہم لا یعقلون، اور بعضوں کا سمجھا کے کہتے ہیں لعلکم تعقلون افلا تعقلون لقوم یعقلون۔ تو بہت سے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، اصل رستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ عقل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ صحیح طور پر توجہ سے سن کر، عقل سے کام لے کر، اپنے حاصل کردہ علم کے مقاصد پر غور کر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ عموماً کامیاب رہتے ہیں۔ یوں ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، یعنی مان جائیں گے وہاں جا کر، بس لعنت ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ تو اللہ کی آیات کا انکار اور انہیں جھٹلانا سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن پھر بھی انہیں یاد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے۔ اور کوئی انسان نہ بھی دیکھ رہا ہو، تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے، یعنی جو لوگ خفیہ نیکیاں کرتے ہیں اور خفیہ طور پر گناہوں سے بھی بچتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور رب کی بخشش بھی ہے۔ یعنی جو لوگ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت اور مغفرت میں حصہ پاتے ہیں. اور تم چپکے سے اپنی بات کرو یا بلند آواز سے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے. یعنی جو بنانے والا ہے وہی ہمیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور نہ صرف یہ کہ جاننے والا ہے بلکہ اللطیف ہے، یعنی بہت باریک بین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہے اور خبیر بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز سے خوب خوب واقف ہے. اس لیے انسان اپنے ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتا رہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مطیع کر دیا تاکہ تم اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے. تو رزق کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، کوشش کے ساتھ جوڑا ہے، نہ کہ محض آرزوؤں کے ساتھ اور خوابوں کے ساتھ کہ تم بیٹھ کر خواب دیکھتے رہو اور تمہارے پاس خود ہی پہنچ جائے گا. اور کوشش جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اعقل و توکل، پہلے اپنا اونٹ باندھو اور پھر اس کے بعد توکل کرو، یعنی سبب اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کوشش بھی صرف کافی نہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان راہوں کو ہمارے لیے آسان نہ کر دے. اور پھر وکلوا من رزقہ، اللہ کا رزق کھانے میں کوئی ندامت کی بات نہیں. بعض لوگ ہوتا ہے کہ کچھ کھا کے گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں آپ انہیلدی فوڈ کھائیں تو وہ تو الگ بات ہے، پھر تو ہونا ہی چاہیے، لیکن رزق حلال ہو، طیب ہو، عمدہ ہو، لذیذ ہو تو اس کے کھانے میں کوئی بری بات نہیں. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو اچانک وہ لرزنے لگے، یعنی گناہ کرتے ہوئے ڈرتے کیوں نہیں؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیج دے؟ پس ہم قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. یعنی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ تم سے کسی بھی طرح کسی بھی وقت انتقام لے سکتا ہے. اور یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو کیسا تھا میرا عذاب، یعنی پچھلی قوموں پر آنے والے عذابوں کی طرف اشارہ ہے. کیا بھلا یہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں؟ انہیں رحمان ہی نے تھاما ہوا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی پرندوں کی اڑان میں بھی سبق اور عبرت ہے. یا وہ تمہارا کون سا ایسا لشکر ہے جو رحمان کے سوا تمہاری مدد کرے گا؟ کافر تو محض دھوکے میں ہیں. یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے؟ اگر اللہ نہ دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پر رزق جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، رزق کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، باقی لوگ اور چیزیں تو وہ ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں. اگر لوگوں میں سے کوئی آپ سے اپنی طرف سے رزق روک بھی لے تو ناجائز طریقے اختیار نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. کیونکہ زمین کے جتنے بھی مخلوق ہیں نا، وہ زمین کے خزانوں سے، زمین کے اصل مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن سے ہی تصرف کر رہی ہے. کیا بھلا وہ جو اپنے چہرے کے بل اوندھا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چل رہا ہے؟ یہاں مومن اور کافر کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک بالکل سیدھی صاف راہ اور ہدایات اور علم کی روشنی میں چل رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے جس کے مختلف الہ ہیں، خیالات ہیں، اور وہ ان میں بھٹک رہا ہے، یعنی اوہام اور قیاس سے کام لے رہا ہے. آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. نعمتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ نعمتیں باقی نعمتوں کو انجوائے کرنے کا ذریعہ ہیں. یعنی انسان کچھ چیزیں دیکھ کے، کچھ سن کے، اور پھر ان کا جو لطف آتا ہے اس کو دل سے سوچ کے، غور و فکر کے ذریعے، اور ویسے بھی علم کے تینوں ذرائع ہیں یہ. اور پھر شکر کیا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو نعمت سمجھے، اقرار کرے، اور جس نے نعمت دی ہے اس کے لیے عاجزی اختیار کرے، اس سے محبت کرے، اور جس کام میں وہ ان نعمتوں کو استعمال کرنا پسند کرتا ہے ان میں ان کو خرچ کرے. ان خلاصہ یہ ہے کہ نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے. آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو مومن یہ سوال نہیں کرتا بلکہ وہ قیامت کی تیاری کرتا ہے. آپ کہہ دیجئے بے شک یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی قیامت کا علم، اور میں تو بس ایک کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. پھر جب یہ اسے نزدیک دیکھ لیں گے تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، یعنی خوف اور دہشت کے مارے، اور کہہ دیا جائے گا یہ وہی ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس چیز کا وعدہ دیے جاتے ہیں وہ عذاب بھی ہے، وہ موت بھی آنے والی ہے، وہ قیامت بھی ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب مجرم کو موت آئے گی تو پھر اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، لیکن مومن کے منہ پر ایک اسمائل ہوتی ہے. آپ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے کہ اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہم نے توکل کیا، بس عنقریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. آپ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے یعنی زمین کے اندر اتر جائے اور وہاں تک تمہاری مشینیں پہنچ ہی نہ سکے کھدائی کرنے کے لیے، تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے آئے؟ لیکن پانی استعمال کرتے ہوئے ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ٹیپ کھول کے بھول جاتے ہیں اور ضرورت سے زائد استعمال کرتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو ہماری زندگی کتنی اجیرن ہو جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا پانی روک لینے پر قادر ہے، تو پانی ضائع کرنے سے بچنا چاہیے. بہت ہی فکر انگیز صورت ہے، آیات کم ہیں لیکن انسان کے بہت سے کانسیپٹ اس سے واضح ہوتے ہیں اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور اپنی عاجزی کا اور کمزوری کا. اور ہر روز رات سوتے وقت اس کو پڑھ کے ان اسباق کو دہرا لینا چاہیے.